بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی کہانیوں کی طرف چلتے ہیں. کہانی نمبر 72, طالب یقین. نظامیہ بغداد اور نظامیہ نشاپور سلجوقی دور حکومت کی دو درخشاں ستارے تھے. ان دونوں عظیم یونیورسٹیوں میں بے شمار طالب علموں کی بھیڑ لگی رہتی تھی. 450 ہجری اور 478 ہجری کے دوران ابو المعالی امام الحرمین, جو یعنی نظامیہ نشاپور کے وائس چانسلر تھے, دور دراز سے آئے ہوئے سینکڑوں طالب علم ان کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے. اپنے تمام شاگردوں میں امام الحرمین تین ہونہار اور ذہین طالب علموں کی استعداد اور غیر معمولی ذہانت سے بہت متاثر تھے. محمد غزالی طوسی, کیاہ راسی اور احمد بن محمد خوافی, ان تینوں طالب علموں کے بارے میں امام الحرمین کے یہ جملے زبان زد خاص و عام تھے. غزالی ایک امٹتا ہوا دریا ہے, کیاہ راسی ایک درندہ شیر ہے اور خوافی ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ان تینوں میں غزالی کی ممتاز حیثیت حاصل تھی. اس طرح محمد غزالی نشاپور یونیورسٹی کے چشم و چراغ تھے. 478 ہجری میں امام الحرمین کی وفات ہو گئی. ان دنوں غزالی اپنے آپ کو عدیم المثال شخصیت سمجھتے تھے. ان کے دل میں سلجوقی حکومت کے دانشمند وزیر خواجہ نظام الملک توسا کی خدمت کا خیال پیدا ہوا. ان دنوں اس علم دوست وزیر کے دربار میں نامور علماء فضلہ کی بھیڑ لگی رہتی تھی. سبھی لوگوں نے غزالی کا پرجوش استقبال کیا اور انہیں مختلف مناظروں اور مباحثوں میں عظیم کامیابی بھی حاصل ہوئی. اسی دوران نظامیہ بغداد کے وائس چانسلر کی جگہ خالی ہوئی تھی. وہ انتظامیہ کو ایک ایسے باصلاحیت استاد کی تلاش تھی جو درس و تدریس کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے, اور اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے غزالی سے بہتر اور کوئی آدمی نہیں تھا. 484 ہجری میں غزالی بڑی شان و شوکت کے ساتھ بغداد تشریف لائے اور نظامیہ بغداد کی کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوئے. اسی طرح غزالی کو اس دور کا سب سے بڑا علمی اور روحانی منصب حاصل ہوا. چنانچہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے مذہبی عالم اور مرجع دین سمجھے جانے لگے. وہ اہم سیاسی مسائل میں بھی باقاعدہ مداخلت کیا کرتے تھے. خلیفہ وقت المقدر بالا اور اس کے بعد المتطہر البالا کا بڑا احترام کرتا تھا, اور غزالی ترقی کی آخری منزلوں تک پہنچ چکے تھے. وہ اس عہد کا سب سے اہم عہدہ انہی کے پاس تھا. بس یہ کہا جا سکتا تھا کہ غزالی روحانی اور علمی سیاست کی آخری منزلوں پر پہنچ چکے تھے, اور لوگوں کے دل پر ان کی غیر معمولی ترقی کا روب طاری رہتا تھا. لیکن اسی زمانے میں ان کے روح کی گہرائیوں سے ایک ایسا شعلہ رونما ہوا جس نے ان کے خرمن حیات اور تمام جاہ و جلال کو بالکل تباہ کر ڈالا. طالب علمی کے زمانے ہی سے غزالی کے دل میں ایک ایسا خفیہ احساس پایا جاتا تھا جس کی وجہ سے انہیں ہر وقت سکون و اطمینان اور یقین کی تلاش تھی. لیکن دنیاوی شہرت و مقبولیت اور جملہ و ہم اثر علماء فضلہ پر سبقت لے جانے کی خواہش نے اس خفیہ احساس کو کسی حد تک دبا رکھا تھا, اور وہ اس موضوع پر زیادہ غور و فکر کا موقع نہیں پاتے تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے دنیاوی ترقی کی آخری منزلیں طے کر لی, ان کا وہ خفیہ احساس دوبارہ بھڑک اٹھا اور انہوں نے حقیقت جوئی اور یقین طلبی کی سلسلہ شروع کر دیا. اور یہ حقیقت ان پر پوری طرح واضح ہو گئی کہ ان کے استدلالات اور بحث و مباحثے کے دوران پیش کیے جانے والے ٹھوس اور بامعنی دلائل دوسروں کو تو قانع کرتے ہیں, لیکن ان دلائل و استدلال سے خود ان کا ضمیر مطمئن نہیں ہے. انہوں نے بخوبی سمجھ لیا کہ تعلیم و تعلم اور بحث و مباحث سے کافی نہیں ہے, بلکہ سیر و سلوک اور مجاہدت و تقوی لازمی ہے. چنانچہ اپنی ذات کی مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا, شراب کے نام سے مستی, روٹی کے نام سے شکم سہری, اور دوا کے نام سے شفا و صحت اور بہودی نہیں حاصل ہوتی ہے. ठीक इसी तरह हकीकत के बारे में बहस व गुफ्तगु के जरिए सकून व इत्मीनान और यकीन नहीं हासिल होता, बल्कि हकीकत व यकीन के हसूल के लिए एक खालिस तलब की ज़रूरत हुआ करती है। और दुनियावी शान व शौकत, जाहो हशम और शोहरत व मकबूलियत से मोहब्बत इसके लिए कतई मुनासिब और मौजून नहीं है। गर्ज ये कि इनके दिल में एक अजीब व गरीब कशमकश पैदा हो गई। ये ऐसा दर्द था जिससे सिर्फ वो और इनका परवरदिगार ही वाकिफ था। इसके अलावा किसी दूसरे शख्स को इसकी इत्तला तक ना मिली। तकरीबन 6 माह तक इस कशमकश का सिलसिला चलता रहा और इस कशमकश की शिद्दत का आलम यह था कि इनका खाना पीना और सोना दुश्वार हो गया और इन पर सकूत छा गया। वो अक्सर औकात खामोश और ख्यालों की दुनिया में गुम रहने लगे। दरस व तदरीस की ताकत बाकी ना रह गई। हाजमा खराब हुआ और वह सख्त बीमार पड़ गए। अदबा ने मुआयना किया और रूहानी बीमारी तशखीस की। इलाज की कोई सूरत बाकी ना रह गई। खुदा के अलावा कोई दूसरा इनकी फरियाद रसी करने वाला न था। चुनाचा उन्होंने परवरदिगार से दुआ की कि इस कशमकश से निजात दिला दे। कोई आसान बात न थी। एक तरफ इनका खुफिया रूहानी एहसास तेजी से काम कर रहा था और दूसरी तरफ दुनियावी तरक्की और गैर मामूली शोहरत और मकबूलियत से किनारा कशी इख्तियार कर लेना आसान काम न था। यहाँ तक कि वो मंजिल आ गई कि इनकी निगाहों में दुनियावी जाहो जशम और अला मनसब की कोई कदर कीमत बाकी न रह गई और उन्होंने तमाम दुनियावी मसरूफियत से किनारा कशी का फैसला कर लिया, लेकिन इस बात का कतई इजहार न किया। उन्हें मालूम था कि फैसले की खबर मिलते ही लोग इनकी राह में रुकावटें पैदा करने लगेंगे। चुनाचा सफर मक्का के बहानाओं बगदाद से बाहर निकले। कुछ दूर चलने के बाद लोग इन्हें खुदा हाफिज कहने के बाद बगदाद वापस लौट आए। लोगों से छुटकारा पाते ही मक्के के बजाय वो शाम और बैतुल मुकद्दस की जानिब रवाना हो गए। उन्होंने इस सफर के दौरान दरो परेशान लिबास पहन लिया था ताकि लोग किसी किस्म की मज़ाहमत न कर सके और किसी को ये ना मालूम हो सके कि वो कौन है। इनके तवील सफर का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि 10 बरस की रियाजत के बाद इन्हें जिस चीज की तलाश थी, यानी यकीन और रूहानी सकून, वो हासिल हो गया। कहानी नंबर 73। एक मश्क बर्दोश प्यासा। गर्मी का ज़माना था। धूप की शिद्दत, खुश साली और गिरानी की वजह से मदीने के लोगों की ज़िंदगी दूभर हो चुकी थी। लोग हर वक्त आसमान की तरफ टिकटिकी लगाए देखा करते थे कि काश बारिश हो जाए तो इन्हें सकून की सांस लेने का मौका मिल सके। इसी ज़माने में अचानक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि शुमाल मकरी मशरिक की जानिब जिंदगी बसर करने वाले मुसलमानों को रूमियों से ज़बरदस्त खतरा है। रूम की फौज किसी वक्त भी इन मुसलमानों की जान के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। चुनाचा उन्होंने तमाम शहरियों को हुक्म दिया कि वो दुश्मन का मुकाबला करने के लिए फौरन आमादा हो जाएं। खुश साली ने मदीने के लोगों को पहले ही बुरी तरह परेशान कर रखा था और हर आदमी की दिली ख्वाहिश थी कि नई फसल के मेवे खाएं। खुश साली के ज़माने में ताज़ा फलों को छोड़कर चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों में मदीने से शाम का सफ़र तय करना कोई आसान काम न था। ऐसे हालात में मुनाफिकों के लिए अहद शिकनी का माहौल पूरी तरह साजगार था, लेकिन शदीद गर्मी, लू धूप की शिद्दत, खुश साली और मुनाफिकों की वादा खिलाफी सिपाहियाने इस्लाम की राह में रुकावट ना पैदा कर सकी और तकरीबन 30,000 मुसलमान पर मुश्तमिल सिपाही इस्लाम रोमियों के एहतमाली हमले का मुकाबला करने के लिए शाम की जानिब रवाना हो गए। जंगल का रास्ता था। आफ्ताब इन लोगों पर आग बरसा रहा था। इन लोगों के साथ खाने पीने का ज़्यादा सामान भी ना था, बल्कि इस बात का ख़तरा भी था कि कहीं सिपाहियाने इस्लाम को खाने पीने की चीज़ों की किल्लत का सामना ना करना पड़े। चुनाचा बास को ताहे ईमान मुसलमानों ने रास्ते ही में साथ छोड़ दिया। कुछ दूर चलने के बाद काब इब्न मालिक मदीने की तरफ लौट पड़ा। असहाब ने रसूल खुदा से कहा, या रसूल अल्लाह, काब इब्न मालिक हम लोगों का साथ छोड़कर मदीना वापस चला गया। उन्होंने जवाब दिया, इसे जाने दो, اگر اس میں ذرہ برابر نیکی پائی جاتی ہے تو خداوند عالم بہت جلد اسے تم لوگوں کے پاس واپس بھیج دے گا، اور اگر اس میں کوئی نیکی نہیں پائی جاتی تو سمجھ لو کہ پروردگار نے تم لوگوں کو اس کے شر سے نجات عطا کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، یا رسول اللہ، قرارہ بن ربی بھی لشکر اسلام کا ساتھ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر اس میں ذرہ برابر نیکی پائی جاتی ہے تو پروردگار اسے جلد تم لوگوں سے دوبارہ ملا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ پروردگار عالم نے تم لوگوں کو اس کے شر سے چھٹکارا دلایا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد لوگوں نے پھر اطلاع دی، یا رسول اللہ، حلال بن امیہ بھی واپس چلے گئے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان لوگوں کو وہی جواب دیا اور سب خاموش ہو گئے۔ اسی اثر میں ابو ذر کا اونٹ ایک جگہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ ابو ذر نے ہر ممکن کوشش کی کہ قافلے کا ساتھ نہ چھوٹنے پائے، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اچانک اصحاب کو احساس ہوا کہ ابو ذر قافلے کے ساتھ نہیں ہیں، چنانچہ وہ لوگ خدمت رسول میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو ذر بھی واپس چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جانے دو، اگر ان میں کوئی نیکی پائی جاتی ہے تو پروردگار انہیں تم لوگوں سے پھر ملحق کر دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ پروردگار عالم نے تم لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ کر دیا ہے۔ ادھر ابو ذر نے ہر ممکن کوشش کی، مگر ان کا اونٹ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ مجبوراً وہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور سامان سفر اپنے کندھوں پر لاد کر پیدل ہی چل پڑے۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے ان کا دل و دماغ قابو میں نہ تھا اور پیاس کی وجہ سے ان کی زبان باہر نکل رہی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھے اور انہیں سوائے اس بات کے اور کچھ یاد نہ رہ گیا تھا کہ کسی طرح پیغمبر کی خدمت میں پہنچ کر لشکر اسلام کے ساتھ ہو جائیں۔ بہرحال وہ تیز قدموں سے راستہ طے کرتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک آسمان کے ایک گوشے میں انہیں کچھ بادل نظر آئے، جسے دیکھ کر ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ وہ اس طرف مڑ گئے، ناگہاں ان کا پیر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا اور انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر بارش کا پانی جمع ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی چکھا اور پوری پیاس بجھائے بغیر ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور سوچا کہ کہیں پیغمبر اسلام پیاسے نہ ہوں، لہٰذا انہوں نے کندھے سے خالی مشک اتاری اور وہ پانی مشک میں بھر لیا اور اسے کندھے پر لاد کر چل پڑے۔ گرمی کی شدت اور ان کا جگر کباب ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ نہایت بلند حوصلگی کے ساتھ راہ کی پستی اور بلندی کو طے کرتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں لشکر اسلام کی کچھ جھلک سی نظر آئی، یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کی رفتار میں بھی غیر معمولی تیزی آ گئی۔ ادھر لشکر اسلام کے ایک سپاہی نے بھی دیکھ لیا کہ کوئی شخص تیز قدموں سے ان لوگوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے رسول اکرم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی شخص ہم لوگوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ رسول اکرم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کاش وہ ابو ذر ہوں، سایہ نزدیک آتا چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا اور خوشی سے چلا اٹھے، خدا کی قسم آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ابو ذر ہی ہیں۔ رسول اکرم، اے پروردگار، ابو ذر کو بخشش دے، وہ ایک بے مثال شخص ہے۔ غرض یہ کہ رسول مقبول نے ابو ذر کا استقبال کیا، سارا سامان ان کی پیٹ سے اتار کر زمین پر رکھ دیا اور ابو ذر زبردست تھکاوٹ کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جلدی پانی لاؤ۔ ابو ذر نے کہا، یا رسول اللہ، پانی میرے ساتھ ہے، پانی تمہارے ساتھ موجود تھا، پھر بھی تم نے اپنی پیاس نہیں بجھائی۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، راستے میں ایک جگہ میں ایک بھاری پتھر نے ٹکرا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس جگہ کچھ پانی جمع ہے، میں نے اسے چکھ کر دیکھا تو پانی اچھا تھا، میں نے سوچا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلائے بغیر میں اس پانی سے اپنی پیاس نہ بجھاؤں گا۔ کہانی نمبر 74، مرتے ہوئے کو مارنا۔ عبد الملک بن مروان اپنے 61 سالہ ظالمانہ حکومت کے بعد سن 86 ہجری میں اس دنیا سے چل بسا. اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ولید حاکم وقت قرار پایا. حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھالنے کے بعد ولید نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام میں پھیلی ہوئی ناراضگی اور حکومت کے خلاف بھڑکے ہوئے عوامی جذبات کو کم کرنے کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی اور خوش اخلاقی کا رویہ اختیار کرے، تاکہ عوام نفرت اور بیزاری کے بجائے حکومت کی حمایت کرنے لگے. خصوصاً اہل مدینہ کے ساتھ اس نے غیر معمولی حسن سلوک کا فیصلہ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آج بھی اس مقدس شہر میں اصحاب رسول اور بے شمار اہل فقہ و اہل حدیث موجود تھے، اور اس شہر کو یہ خصوصی تقدس بھی حاصل رہا ہے. چنانچہ اس نے حاکم مدینہ ہشام بن اسماعیل مخزومی کو، جس کے ظالمانہ روش سے تمام اہل مدینہ بے حد پریشان تھے اور ہر آدمی کی خواہش تھی کہ خدا اس مفسد کو نیست و نابود کر دے اور اس کے عہدے کو گورنری سے برطرف کر دیا، واضح رہے کہ ہشام ولید کا نانا تھا. ہشام بن اسماعیل نے اہل مدینہ کے ساتھ بڑی ناانصافی کی تھی اور ان پر بے پناہ مظالم بھی ڈھائے تھے. مشہور و معروف محدث سعید بن مسیب تمام اہل مدینہ کے درمیان ایک محترم شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے. انہوں نے ہشام کی بیعت سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اس نے ابن مسیب کو 60 کوڑے لگائے تھے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تازیانے لگانے کے بعد انہیں ایک موٹے کپڑے میں لپیٹ کر مدینے کے باہر جنگل میں پھینک دیا تھا. حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ اور خصوصاً علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ تو اس نے غیر انسانی مظالم کی انتہا کر رکھی تھی. غرض کے ولید نے ہشام کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ پر اپنے نوجوان چچا زاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کو مدینے کا گورنر مقرر کر دیا. لوگ عمر ابن عبدالعزیز کی دیانتداری اور انصاف پسندی سے بہت متاثر تھے. عمر ابن عبدالعزیز نے گورنر کا عہدہ سنبھالتے ہی حکم دیا کہ ہشام کو مروان حکم کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور لوگوں میں منادی کرا دی جائے کہ جس کسی کے ساتھ ہشام نے اپنے دور اقتدار میں ظلم اور ناانصافی کے ساتھ کام لیا ہو، وہ آ کر ان مظالم اور بدسلوکیوں کی تلافی کر سکتا ہے. چنانچہ لوگ جوگ در جوگ آنے لگے اور ہشام بن اسماعیل پر گالیوں اور لعنتوں کی بارش ہونے لگی، لیکن خود ہشام بن اسماعیل کو علی بن الحسین علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں سے زیادہ خطرہ معلوم ہو رہا تھا. اس نے امام زین العابدین اور ان کے ساتھیوں پر جو مظالم کیے تھے، وہ آل رسول کی شان میں جو گستاخیاں کی تھیں، اس کے قصاص کی صورت میں ہشام کو بخوبی علم تھا کہ قتل کے علاوہ کوئی دوسری مناسب سزا نہیں ہو سکتی. چنانچہ وہ اس خیال سے کانپ اٹھتا تھا کہ کہیں حضرت زین العابدین علیہ السلام انتقام لینے نہ آ جائیں. ادھر امام زین العابدین نے اپنے چاہنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مرے ہوئے کو مارنا ہماری عادت اور سیرت کے بالکل برعکس ہے. ہم لوگ دشمن کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انتقام نہیں لیا کرتے، بلکہ ہماری سیرت تو یہ رہی ہے کہ گرے ہوئے کو سہارا دیں اور اس کی ہر ممکن مدد کریں. جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو ایک بھیڑ کے ساتھ ہشام بن اسماعیل کی طرف بڑھ رہے تھے، تو ان لوگوں کو آتا ہوا دیکھ کر ہشام کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ عنقریب وہ موت کی گود میں پہنچ جائے گا. لیکن اس کی امید کے خلاف امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچتے ہی نہایت بلند آواز میں ارشاد فرمایا، سلام علیکم. اس کے بعد ان نہایت شفقت و محبت کے ساتھ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں تیری ہر ممکن مدد کے لیے حاضر ہوں. اس واقعے کے بعد مدینے کے لوگوں نے بھی ہشام سے کسی قسم کا کوئی انتقام نہ لیا. کہانی نمبر 75، انجان آدمی. ایک بے سہارا عورت کندھے پر مشک اٹھائے ہوئے ہانپتی کانپتی اپنے گھر کی طرف چلی جا رہی تھی. راستے میں ایک انجان آدمی نے اسے بے سہارا عورت سے مشک لے کر اپنے کندھے پر رکھ لی اور اس کے ساتھ چل پڑا. چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے ماں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. इन मासूम बच्चों ने देखा कि एक अनजान आदमी भी इनकी वालिदा के साथ घर की तरफ आ रहा है और पानी की मश्क अपने कंधों पर रखे हुए है। घर पहुंचकर इस अनजान आदमी ने मश्क को जमीन पर रखते हुए इस औरत से पूछा, तुम्हारी हालत को देखकर बखूबी अंदाजा हो जाता है कि तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है, मगर ये तो बताओ कि तुम इस तरह बेसहारा कैसे हो गई। मेरा शौहर एक बहादुर सिपाही था, अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इसे लश्कर इस्लाम के साथ महाजे जंग पर भेज दिया था। जंग के दौरान मेरा शौहर मारा गया और अब इन कमसिन बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उस अनजान आदमी ने दोबारा अपनी जबान से कुछ ना कहा, बल्कि गर्दन झुकाई और घर के बाहर निकल गया। लेकिन वो अनजान आदमी हमा वक्त इस बेसहारा औरत और मासूम बच्चों के बारे में सोचता रहा। रात में नींद ना आती, चुनाचा सुबह सवेरे इसने एक थैले में गोश्त, आटा, खुरमा और खाने पीने का दूसरा सामान रखा और इस बेसहारा औरत के घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर इसने आवाज दी। औरत ने दरियाफ्त किया, तू कौन है? मैं वही बंदे खुदा हूँ जो कल पाने की मश्क लेकर तुम्हारे साथ आया था। आज मैं बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया हूँ। ऐ बंदे खुदा, परवरदिगार तेरा भला करे, हमारे और अली बिन अबी तालिब के दरमियान खुदावंदे आलम ही फैसला करेगा। दरवाजा खुला और अनजान आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ। खाने पीने की चीजें इस औरत के सुपुर्द करते हुए कहने लगा, मेरा दिल चाहता है कि कुछ सवाब का काम अंजाम दूं, लिहाजा अगर तुम इजाजत दो तो आटा खमीर करके रोटी पका दूं, या फिर मैं इन बच्चों की देखभाल करता रहूं और तुम रोटी तैयार कर लो। बहुत अच्छा, मैं आटा खमीर करके रोटी पकाती हूं, तुम इन बच्चों की देखभाल करते रहो। फर्ज ये कि वो औरत आटा खमीर करने में मशगूल हो गई। इस अनजान आदमी ने थैले से गोश्त निकालकर इसे फौरन कबाब किया और अपने हाथों से इन यतीम बच्चों को खुरमा और कबाब खिलाने लगा। अपने हाथों से खुरमा और कबाब खिलाते वक्त वो अनजान आदमी इन बच्चों से यही कहता जा रहा था, मेरे बच्चों अली बिन अबी तालिब को माफ कर दो, अगरचे उन्होंने तुम्हारे मामले में कोताही की है। इसी असना में खमीर आमादा हो गया। इस औरत ने आवाज लगाई, बंदे खुदा खमीर तैयार हो गया है, तंदूर रोशन कर दे। इस अनजान आदमी ने फौरन ही तंदूर रोशन कर दिया और आग की लपट तंदूर से बाहर निकलने लगी। अनजान आदमी अपना चेहरा आग के करीब ले जाकर अपने आप से यूं मुखातिब हुआ, आग की हरारत का मजा चख ले, यतीमों और बेवा औरतों के मामले में कोताही करने वालों की यही हालत होती है। अभी वो इसी आलम में बैठा हुआ था कि एक पड़ोसन इस औरत के घर में दाखिल हुई। इसने इस अनजान आदमी को पहचान लिया और इस औरत को मुखातिब करके कहने लगी, वाय हो तुम स्वर, क्या तू इस आदमी को नहीं पहचानती और इससे इस तरह का काम ले रही है? ये अमीर मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब है। वो बेसहारा औरत सामने आई और कहने लगी, मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माजरत चाहती हूँ। नहीं, मैं तुझसे माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मैंने तेरे मामले में कोताही से काम लिया है। हजरत फातिमा जहरा अलैहिस्सलाम। सद्दीका कुबरा बीबी हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वाहिद गिरामी कद्र बेटी थी। आपकी तकवा, ईमान, औसाफ, हमीदा और पसंदीदा इखलाक की बदौलत अपने पदरे बुजुर्गवार के पाक दिल को अपने लिए मेहर व मोहब्बत से लबरेज कर दिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बीबी फातिमा जहरा अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। चुनाचा रसूल अकरम का इरशाद गिरामी है, फातिमा अलैहिस्सलाम की खुशनुदी मेरी खुशनुदी और मेरी खुशनुदी खुदा की खुशनुदी है। फातिमा अलैहिस्सलाम का गज़ब मेरा गज़ब और मेरा गज़ब खुदा का गज़ब है। और फरमाया, फातिमा दुनिया की तमाम औरतों की सरदार हैं। चुनाचा खुदा ने बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा को ये शरफ अता किया है कि आप अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की चहीती बेटी, अमीर मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की बीवी और इस्लाम के 11 इमामों की माँ हैं। आयत तथीर की रूह से हजरत फातिमा जहरा मकाम इस्मत पर फाइज हैं। अर्ज़े नाशिर। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मुसलमानों का पहला इमाम और रसूल अकरम की तालीम व तरबियत का पहला कामिल नमूना है। حضرت امام علی علیہ السلام نے بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پرورش پائی تھی۔ اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحوں تک وہ سائے کی طرح ان کے پیچھے پیچھے رہے، زندگی کا ایک لمحہ بھی آپ سے الگ نہیں رہے۔ امام علی علیہ السلام کی آفاقی شخصیت کے بارے میں شیعہ، سنی اور غیر مسلم اسکالروں اور دانشوروں نے تقریباً 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے لے کر اب تک جتنے فرما روا گزرے ہیں، ان میں امام علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلامی معاشرے میں اپنی حکومت کا زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ امام علی علیہ السلام سے محبت رکھنا ایمان اور مومن کی نشانی ہے، اور آپ علیہ السلام سے بغض رکھنا، آپ کی امامت سے انکار کرنا منافقت کی نشانی ہے۔ عرض ناشر، امام علی علیہ السلام سے دوستی جنت کی کنجی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، پروردگار عالم نے تمہیں دنیا کے مساکین اور ضعفا کی دوستی عطا فرمائی، بس میں ان کی دوستی پر راضی ہو گیا، اور وہ لوگ اس امر پر راضی ہو گئے کہ تم ان کے امام اور پیشوا ہو۔ خوشحال ان شخص کا جو تمہیں دوست رکھتا ہو اور تمہاری تصدیق کرے، اور افسوس سے اس شخص پر جو تم سے دشمنی رکھتا ہو اور تمہاری تکذیب کرے۔ اے علی علیہ السلام، تم اس امت کے عالم ہو، جس نے تمہیں دوست رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے تم سے دشمنی کی وہ ہلاک ہوا۔ اے علی علیہ السلام، تمہارے دوست گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، بھوک میں کوشش کرنے والے ان کی دوستی تمہارے لیے ہے، اور ان کی دشمنی بھی تمہارے لیے ہی لوگوں کے نزدیک ذلیل ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ صاحب عزت، اے علی علیہ السلام، تمہارے بھائی تین مقامات پر کامل خوشی محسوس کریں گے، وقت نزا، جبکہ میں اور تم ان کے سرہانے ہوں گے، سوال قبر کے موقع پر، امام کی پیشی کے وقت، اور پل صراط سے گزرنے کے وقت، جبکہ لوگوں سے ان کے ایمان کے متعلق سوال کیا جائے گا اور وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ اے علی علیہ السلام، تمہارے شیعہ ہی سچی خوشی کے مالک ہیں، اگر تم اور تمہارے شیعہ نہ ہوتے تو روئے عرض پر اللہ کا دین قائم نہ ہوتا، اور اگر تم نہ ہوتے تو زمین پر آبادی ہی نہ ہوتی، آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ گزرتا۔ اے علی علیہ السلام، میں اور تم ہی وہ پہلے شخص ہوں گے جو قیامت میں قبروں سے برآمد ہوں گے، ہمارے بعد پھر اور تمام مخلوق۔ اے علی علیہ السلام، ملائکہ اور داروغہ ہائے بہشت تمہارے دیدار کے مشتاق ہوں گے، اور وہ حاملان عرش اور مقربان بارگاہ فرشتے تمہارے لیے دربار الہی میں خصوصی دعائیں کریں گے، اور تمہاری محبت کے واسطے سے بارگاہ ایزدی میں دعا کریں گے، کہ اور تمہارے شیعوں کی تشریف آوری سے ایسے ہی خوش ہوں گے جیسے گھر والے اپنے عزیز کے عرصہ دراز تک غائب رہنے کے بعد اس کے آنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اے علی علیہ السلام، تمہارے شیعہ وہ ہیں جو تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اعلانیہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور لوگوں کو اتباع حق کی نصیحت کرتے ہیں۔ اے علی علیہ السلام، تمہارے شیعہ وہ ہیں جو ایمان اور تقوی کے درجات پر ترقی کرنے والے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے ایسی حالت میں کہ ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اے علی علیہ السلام، تمہارے شیعوں کے اعمال ہر جمعے کو میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، بس ان کے ان اعمال میں سے جو بہتر ہوتے ہیں ان سے میں مسرور ہوتا ہوں، اور گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ ان کو خبر دیجئے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کے ذریعے سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اور ہر جمعے کو ان کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان کے لیے طلب مغفرت کریں۔ اے علی علیہ السلام، اپنے بامعرفت اصحاب سے کہو کہ وہ اپنے مخلوط گناہ اعمال سے جو انہوں نے دشمنوں سے لیے ہیں پرہیز کریں، کوئی دن اور رات ایسی نہیں ہوتی کہ اللہ کی رحمت تازہ ان کو سایہ رحمت میں نہ لے، پس جہاں تک ہو سکے وہ نجاستوں سے دوری اختیار کرے۔ علی علیہ السلام تمہارے شیعہ حق و استقامت کے راستے پر ہیں، اپنے مخالف سے انس نہیں کرتے اور اہل دنیا سے دور ہیں، اور دنیا والے ان سے وہ اندھیروں کی روشنی اور تاریکیوں کے چراغ ہیں، جبکہ دوسرے لوگ ضلالت کی تاریکی میں سرگردائیں حجت خداوندی اور تعلیمات الہی سے نابینا ہیں، اللہ کی ناراضگی میں صبح شام گزارتے ہیں۔ اے علی علیہ السلام، تمہارے دوستوں کا اہل زمین کے ذکر سے آسمانوں میں کہیں اعظم ہے، بس انہیں چاہیے کہ وہ اس امر پر خوش ہوں اور سائے دین میں اضافہ کریں۔ بحوالہ فضائل شیعہ از شیخ صادوق علیہ السلام۔